نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 134 آیت نمبر 1 سے 21 سورة النحل لیسن نمبر 134 آیت نمبر 1-21 سورة النحل براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم سورت کو دیکھیں گے. سورت کا نام سورت نحل ہے, بہت ہی خوبصورت سورت ہے. سورت کا یہ نام جو ہے, سورتی کے اندر ایک آیت جس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اس پہ قرآن پاک کی ایک تھیم سمجھ آئی رمضان کے بعد, اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ صرف ایک لفظ, جملہ نہیں ایک لفظ پوری سورت کا تھیم ہوتا ہے. تو سورت نحل آیت 68 میں وَأَوْحَ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ سے یہ لفظ ہے. دیکھنے میں یہ شہد کی مکھی ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ اس پوری کائنات کا مزاج ہے, اور وہ کیا, ٹیم ورک. اس پوری سورت میں سے ہم محنت کا درس پائیں گے. ابھی ہمارے آن لائن ساتھیوں نے محنت اور پلاننگ پہ ایک چھوٹا سا کلپ سنا, یہاں والے ساتھیوں کا آپ ای میل میں بھیج دیجئے گا, یہ لوگ بھی سیکھ لیں کہ محنت کرنے والے ہی جیتتے ہیں. اور آپ سب بھی اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا محنت سے ابھی تک جان چھڑاتی ہوں؟ چھوٹے چھوٹے عذر بہانے یا میرے شرعی عذر ہیں کہ کون سے ہیں, بچے گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں, میاں گھر پہ ہیں کہ نہیں ہیں, مہمان آئے ہیں کہ نہیں ہیں, سمر ہے کہ ونٹر ہے. ایمان والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے معمول کو چینج کرتا ہے. ہم انشاءاللہ شہد کی مکھی سے بہت کچھ سیکھیں گے اس سورت کی آیت نمبر 68 میں. سورت کا ایک اور نام بھی ہے, سورت النعم کہتے ہیں اس کو, نعمتوں والی سورت, کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے ملایا. شروع میں تذکیر بایام اللہ ہے, پھر تذکیر بالآلاء اللہ ہے, یعنی شروع میں ڈانٹ کا انداز ہے تھوڑا سا, اور پھر اس کے فوراً ہی بعد اللہ کی نعمتوں پہ ذکر ہے. سورت ہجر سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ بھول نہیں چکے تو سورت ہجر کی آخری آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا گیا تھا, اور وہ کیا تھا کہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے, ان کے نصیب کی بات ہے. ہمیں ایک بات پتا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے ان کی باتوں سے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, آپ کی بات نہیں مانتے تھے, آپ پہ تکلیفیں آتی تھیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کا دل گھٹتا ہے, آپ فکر نہ کیجئے ان سے بے پرواہ ہو کر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, بس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آئے, یعنی آپ اپنا کام کریں اور ہم کیا کریں گے. اوپر آیت 95 میں تھا, اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں میں. تو اس سورت کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بغیر کسی تمہید کے, بغیر حروف مقطعات کے, بغیر اللہ کے یا قرآن کے یا نبی کے تذکرے کے ایک ڈانٹ سے شروع ہوتا ہے, تا امر اللہ فلا تستعجلوا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سورت ہجر کا اختتام تھا وہی سورت النحل کی ابتدا بن گئی. سورت نحل مکی دور کی آخری سورت ہے. آیت نمبر 41 میں ہجرت کا ذکر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ان حالات میں پیش کی گئی کہ جب مکہ میں رہنے کے لیے حالات بالکل ناسازگار ہو چکے تھے, لوگ اللہ کے نبی کا جینا محال کیے ہوئے تھے. تو کہا نکل جائیے, والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, کہ کوئی بات نہیں جب ایک جگہ راستے بند ہوتے ہیں تو پھر ہجرت کر لو. پھر اسی طرح اسی سورت کی آیت 106 سے پتہ چلتا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ, کہ جس کو ایمان لانے کے بعد پھر اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کو کفر بھی کرنا پڑے تو ظلم و شدت کی انتہا تھی. یہ سارے اشارے ہوتے ہیں کسی سورت کے کہ یہ سورت کس دور میں نازل ہوئی. پھر اسی طرح اس سورت کی آیت 112 سے 114 میں وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, میں مکہ کے وہ حالات ہیں جن کو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ والوں کو سامنا پڑا, یعنی اللہ کے نبی جب ہجرت کر گئے تو مکہ میں ایک عہد آیا تھا, وہ بھی سورت میں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کی آخری سورت ہے. اور اسی طرح سے اس سورت میں ہمیں جو مزاج ملتا ہے وہ کیا ہے کہ شرک کی ہر ممکن قسم. کس طرح سے لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک ہوتا ہی تب ہے جب نعمتیں دینے والے کی ناقدری ہوتی ہے. توحید زندگی کا خوبصورت طریقہ ہے, اس کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیاں اور دلاسے صورت میں ملیں گے. ایک اور چیز آپ اس صورت میں بہت ہی کثرت سے دیکھیں گے, وہ کیا ہے؟ آیات کونیہ. آیات کونیہ کون سی ہوتی ہیں؟ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں, سائنز آف دی یونیورس. آپ کو بعض اوقات ایسا لگے گا کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ونڈو سے سین بدلتے جا رہے ہیں, تو کہہ سکتے ہیں کہ آفاق اور انفس کے آثار اس صورت میں ہمیں دکھیں گے, اور دکھائی جا رہی ہے کائنات کے شرک چھوڑ کر اتنی بڑی ذات کو مان جاؤ. پھر اسی طرح کچھ آیتوں میں ہمیں باطل پر ان کے اصرار کی بھی نشانیاں ملیں گی کہ کیسے لوگ بار بار غلط کام کرتے ہیں, اس کے برے نتائج بھی بھگتتے ہیں, پھر وہیں کرنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ اخلاق سکھایا گیا صورت میں کہ جو برے سے برے ماحول کو بھی خوشگوار کر دیتا ہے. کیا آپ بس اپنے کام کرتے رہیں اور پھر آخر میں پھر ڈھارس اور تسلیاں. شروع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ ہمارا فہم کھول دیں, ہمارے دلوں کو کھول دیں. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ تین صورتیں آگے مستقل شروع ہو رہی ہیں, یہ نسبتاً طویل ہیں, اور ان صورتوں میں پہلی صورت نحل تھوڑی سی اچھوتی ہے, لیکن اس کے بعد اگلی دو صورتیں صورت بنی اسرائیل اور صورت الکہف, ان دونوں کا مزاج بھی ملتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کے اندر یہ سب کچھ ہمیں سمجھنے کے بعد بہت بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ صورت جو ہے, یہ آپ اگر اس کے حافظ ہوں گے نا, اگر آپ اگر اللہ کبھی آپ کو حفظ کی توفیق دے جو حفاظ ہیں, تو صورت الانعام, صورت روم اور صورت نحل میں غلطی بڑی لگتی ہے. یعنی آیتوں کا جو انداز ہے, جو حسن ہے, اس میں کافی زیادہ مماثلت ہے. شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی ما یشرکون. اللہ کا حکم آن پہنچا, پس تم جلدی مت مچاؤ. کون سا حکم آیا, کیسے آیا, کا اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون, وہ پاک اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں لفظ دیکھیے, عطا امر اللہ, ماضی کا صیغہ ہے عطا, مضارے میں ہوتا یاتی. آگے اللہ کا حکم, تو یہ کون سا حکم تھا؟ اس کے بارے میں تین مختلف تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, اس سے مراد ہے مشرکین پر عذاب کا فیصلہ آ گیا. اصل میں اشارہ ہے بدر کی طرف, کیونکہ ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی اگلے سال میں ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس نے مکہ والوں کا سارا زور توڑ دیا. دوسرا اس سے مراد ہے قیامت کا فیصلہ. تینوں کا الگ الگ دیکھ لیں گے, لیکن اکٹھا لکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. قیامت کا فیصلہ, کیونکہ قیامت قریب ہے اور تم جتنی مرضی جلدی مچاؤ قیامت آنے والی ہے. تیسرا اس سے مراد ہے ہجرت کا فیصلہ, اس میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے. اصل میں جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اتنا پروپیگنڈا تھا, اتنا ریئیکشن تھا کہ لوگ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی جو کام کرتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں کر رہے, یا اپنی طرف سے رسول بن کر بیٹھ گئے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بتا دو کہ عطا امر اللہ, اللہ کا حکم آ گیا. جب ہم نے اپنا رسول بھیج دیا, کلام نازل کر دیا, تو بس اب فیصلہ بھی تو آ ہی کھڑا ہے. دیکھیے جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس امتحان کے دوران جتنے مرضی کوئی سوال حل کر لے, جو ہی وہ امتحان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد تو رزلٹ نکلتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے پاس اپنا پیارا رسول بھیجا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رسول کو بہت بڑی نعمت کہتی ہے. مکہ والوں نے اس نعمت کی ناقدری کی, اور حقیقت ہے کہ لوگ نعمتوں کی بہت ناقدری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ نعمت کی بات کرتے ہیں اور ناقدری کی بات کرتے ہیں, تو جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے پیچھے تین صورتیں پڑھی ہیں, سورت ہجر, سورت ابراہیم اور اس سے پیچھے کی صورتیں. اگر آپ ان تینوں کو جمع کریں نا, تو سورت ابراہیم میں قرآن کو نعمت کہا گیا, پہلی آیتوں میں پتہ چلا. سورت ہجر میں مادی نعمتوں کا بہت ذکر تھا, وہ قومیں جو بڑی بڑی اونچی قومیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا. اب یہاں ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کے سیکوینسز ہیں. تینوں صورتیں, یعنی ابراہیم, سورہ ہجر اور سورت النحل. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے مکہ والوں کو جو نعمت دے چکا تھا، لوگوں نے جب اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہاری پکڑ ہوئی کہ ہوئی. دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اپنے بچے کو نعمتیں لے کے دیتے ہیں، چیزیں لے کے دیتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں اس کو دیتے ہیں، لیکن جب بچہ کتابوں کو پڑھتا ہی کوئی نہیں، کھولتا ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آ گئی تمہاری شامت. کہتے ہیں نا اپنے، اب لیتی ہوں تمہاری شامت، اب پکڑتی ہوں تم کو. بالکل یہی انداز ہے، بس آ گیا ہے وہ وقت، یا آیا ہوا تھا، اب اس کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور عربی زبان میں ماضی کے سیگوں میں آنے والے وقت کو پیش کریں تو یہ وہی ہے جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈن ڈن ڈن، سودا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس آگے نہ بولنا. تو گویا کہ شدت کا انداز ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ صرف دھمکی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ فیصلے آنے والے ہیں. اور حقیقت ہے کہ ہجرت کا سفر، اصل میں مکہ والوں نے تو سوچا تھا ان کی جان چھٹ گئی، ہماری جان چھٹی ان سے، لیکن یہ ان کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ دا لاسٹ نیل ان دی کفن تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے دور کر کے اپنی تباہی کا فیصلہ کیا تھا. جب کسی جگہ کوئی نبی آئے اور قوم اس کو نہ مانے تو قوم کا نصیب عذاب ہوتا ہے. پیچھے قوموں کے قصوں میں پڑ چکے، مکہ والوں کے ساتھ انداز تھوڑا مختلف تھا، پیچھے بھی بات ہوئی اس پہ. تو لہٰذا اب نبی کے مکہ کو چھوڑ کر جانے کو مکہ والوں کی پکڑ کہنا عطا امر اللہ ہے. بس اب تم دیکھو کس دن تم پہ عذاب آتا ہے، وہ کون سی صبح ہے جو تم پہ عذاب کا کوڑا برساتی ہے، یا وہ کون سی دوپہر ہے، یا وہ کون سی شام ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اور صرف 8 سے 10 سال کے اندر دنیا نے دیکھا کہ صرف مکہ نہیں، پوری سرزمین عرب سے کفر اور شرک کی جڑیں اکھیڑ کر پھینک دی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بتا دو یہ صرف ڈراوے نہیں. اور اگر آپ اس کو قیامت کے رنگ میں لیجئے تو قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، سورۃ معارج میں آپ پڑھتے ہیں 29ویں بارے میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. سورۃ الاعراف میں پیچھے ہم پڑھ چکے کہ زمین اور آسمان قیامت کے آنے کے ذکر سے ہی بوجھل ہے. سورۃ محمد میں آتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، حالانکہ اس کی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئستو انا و قیامت، میں اور قیامت مبوس کیے گئے کہاتین، اس طرح آپ نے اپنی انگلیاں دکھائیں کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں. بعض کہتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا قیامت کی علامت ہے، کیونکہ آپ کے بدب اور کوئی نبی نہیں آنا تھا تو اب قیامت آئے گی. اور کچھ کہتے ہیں کہاتین میں یہ لمبی اور چھوٹی انگلی کا اتنا سا فرق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا میں بس اتنا سا وقت رہ گیا ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو جانا ہے. اور ہر ایک اس کو اگر اپنے اوپر لے کر سوچے تو کہتے ہیں نا کہ نہ جا اس کی ڈھیل پہ، بے جا ہے پکڑ اس کی. جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آتی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہو گئے، تو فرمایا وہ تو آنے ہی والا ہے، آئے گی اور تم دیکھو گے. سورۃ الاحزاب آیت 63 میں بھی آتا ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا پتا ہے قیامت اتنی قریب ہو. سورۃ سواد آیت 16 میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو بتا دو قیامت قریب ہے. سورۃ نجم آیت 57 میں بھی یہی مضمون ہے. سورۃ عنکبوت آیت 54 میں بھی یہی ہے. تو ساری باتوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی سے جب ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ساتھی یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں جو عمل کا نقطہ ہے وہ ہے فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جس کو کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ بار بار یہ نہیں پوچھتا وقت کتنا رہ گیا، مہمان اب کتنی دور ہیں، وہ کہتے ہیں میں کام کرتا جاؤں، مجھے کیا، بس میرا کام پورا ہو جائے، وہ آ جائیں گے تو آ جائیں گے، نہیں گے تو نہیں آئیں گے. اور فطرت کا اصول ہے کہ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، کچھ دالوں کے گلنے میں وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے آج دنیا میں کوئک سیٹ کا رواج ہے، آپ پریشر کوکر میں 15 منٹ میں وہ کھانا بنا لیتے ہیں جو 2 گھنٹے میں نہیں بنتا تھا، لیکن آپ دیکھیے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہے گا. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، شاید آنے والے دور میں کوئی اس طرح کی جینیٹک چینجز کر لیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہوگا نہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے میں فٹافٹ گرو اپ ہو کے تیار ہو جائے. کوئی ایسے ماں کو وائٹمنس کھلائیں کہ بچہ رات دن میں بڑھے اور آ جائے، ہوگا نہیں یہ، کیونکہ قرآن میں کہہ دیا نا، سورۃ لقمان میں آپ پڑھیں گے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہیں. 6 مہینے سے پہلے بچہ دنیا میں آئے تو بچتا ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، لیکن چینجز ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی خرابیاں تو لوگ کریں گے، کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا تو شوق ہی ہے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ سے منوانا چاہتے ہیں کہ یہ 9 ماہ کی کون پریگننسی سے ہے، 2-3 مہینے میں اس کو پورا کرے، اور یہ کچھ ہوگا وقت کے ساتھ، بچے کے جسم سے رحم کے جذبے تک نکالتے ہی جا رہے ہیں، ماں کو درد سے تو محروم کرتے ہی جا رہے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلدی نہ مچاؤ۔ ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں، بعض دفعہ حالات ناسازگار ہوتے ہیں اور ہم جلدی مچا کے اس کو ابتر کر لیتے ہیں، ہانپتے ہیں، کانپتے ہیں، کب ہوگا، ہائے کیا ہوگا، ہائے ہائے۔ مثال دیتی ہیں آپ کو کہ اگر یہاں گرمی ہوتی اور اے سی نہ ہوتا اور یہاں بجلی بھی نہ ہوتی تو ہم کیا، ہائے گرمی، ہائے گرمی، کوئی پنکھا چلتا، کوئی کچھ کرتا، تو کیا کہا جائے گا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ جائے گی بجلی، اپنے وقت پہ جلدی کیوں کرتے ہو۔ تو اپنے لیے زندگی کا ایک اصول بنائیں اور خود کو اب چیک کریں، اب آپ کا محاسبہ بڑا سخت ہوگا اپنے لیے۔ رمضان بھی گزر گیا، کیا میری طبیعت میں ٹھہراؤ آیا، ہال نہ کم ہوا، گھبراہٹ کم ہوئی، پینک اٹیک کم ہوئے، بہت پریشان ہوں، گھبرا رہی ہوں، غصے میں ہوں، یہ سب کچھ کم ہوا۔ اگر کم ہوا تو سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر حلم لے آئے علم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم تو شرک کرتے ہو، حالانکہ اس نے اس نبی کو کیوں بنایا۔ ایک تو مکہ والوں کا اعتراض یہ تھا نا کہ قیامت نہیں آنی، یہ اللہ کا نبی کیوں خود سے اپنی باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اب دوسرا ان کا مسئلہ کیا تھا کہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، تو اس کا جواب آیت نمبر 2 میں دیا جا رہا ہے، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل کرتا ہے یا نازل فرماتا ہے۔ کس ہدایت کے ساتھ، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس ہدایت کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہذا فتقونی، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ کہتے تھے کہ آخر اس شخص کو نبی کیوں بنایا گیا، اگر کسی کو نبی بننا بھی تھا تو مکہ کا کوئی شخص بڑا ہوتا، کوئی ولید بن مغیرہ ہوتا، کوئی طائف کا کوئی امیر شخص ہوتا، اس غریب شخص کو اللہ نے کیوں بنا دیا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ میری مرضی، اللہ اپنے کام خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کون میرے کام کرنے کے قابل ہے، کون اس راستے کی سوختیں برداشت کر سکتا ہے، اور کون ہر وقت شکووں کا شکار اور گلے گزاریوں کا شکار رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس پہ اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا نبی ہے، میں نے اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کا تھیم۔ اب دیکھیں یہاں لفظ دیکھیے گا جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے، ینزل الملائکۃ، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر روح، لفظ روح پہ بات کریں گے جو اس آیت کی تھیم ہے۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے، تو روح یہاں وحی کے معنوں میں آئی ہے۔ پیچھے سورۃ الانعام میں بھی ہم نے یہی مفہوم پڑھا تھا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مومنون میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے یلقی الروح، اللہ جس پہ اپنی روح ڈال دیتا ہے، تو روح سے مراد یہاں قرآن ہے۔ جسم کی زندگی روح سے ہے نا، اسی طرح روح کی زندگی قرآن سے ہے۔ آپ کہہ لیں کہ قرآن اور ہماری روح ہم وطن ہیں، پردیس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے خوش ہوتے ہیں نا ایک دیس کے لوگ، یہی خوشی ہماری روح کو قرآن کو سن کر اور قرآن کو پڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی روحوں کو پلیوٹ کر دیا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ان کا دل اس روح کی محفل میں نہیں لگتا۔ تو قرآن پاک میں 3 طرح روح کا لفظ آتا ہے، نمبر 1 وحی کے معنوں میں جو یہاں مانی ہے، اور یہی معنی ہمیں سورۃ شورا میں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی، کہ وہاں بھی یہی لفظ استعمال کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کو انسانیت کی روح بنا دیا، اور جب تک قرآن ہے نا انسانیت موجود ہے۔ یاد رکھیے جس دن قرآن اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد قیامت آنے کے لیے لوگ انتظار نہیں کریں گے، بلکہ فوراً اس کے بعد قیامت آنے لگے گی۔ پھر اسی کے بعد آپ دیکھیے کہ روح کے لفظ کو اگر آپ سمجھیں تو جب قرآن کے اندر سے بھی اس کی روح نہیں رہتی، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، قرآن روح ہے نا، سمجھ گئے نا یہ بات، جیسے جسم میں روح آتی ہے تو زندگی آتی ہے، روح چلی جاتی ہے تو ختم. اسی طرح زندگی میں قرآن آتا ہے تو زندگی محسوس ہوتی ہے، لائولینس فیل ہوتا ہے، فریشنس فیل ہوتی ہے. لیکن جب قرآن نہیں ہوتا تو مردہ، کافروں کے جسم کے مردہ لاشیں ہیں، وہ تو دنیا میں صرف اپنی لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں. اب یہ بات بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا. اب اگلا درجہ دیکھیے، پھر دہراتی ہوں، جسم میں روح قرآن ہے، قرآن آیا تو جان میں جان آ گئی، لیکن قرآن کی روح کیا ہے؟ وہ اس کا فہم اور تدبر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی لفظی ترجمہ، اور اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا تو بس فائدہ ہو جائے گا، بہت ہوگا. یعنی بعض دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان ٹیسٹوں اور اسائنمنٹس سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ اسی کو قرآن کی روح سمجھتا ہے. تو یاد رکھیے، آپ سارے ترجمے یاد کر لیں، ساری اسائنمنٹس طے کر لیں، ساری فقی باتیں پڑھ لیں، لیکن اگر اس قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر روحانیت نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، اپنے آپ کو بدلنے کا خیال نہیں آ رہا، تو یاد رکھیے آپ نے قرآن کی روح کو نہیں پایا. آج قرآن کو انٹلیکچوئل قسم کی کتاب تو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد وہ نہیں آتا کہ فتقونی، اللہ کا ڈر. قرآن پڑھنے کا، چاہے آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں، چاہے آپ سہیل الجنہ کورس کریں، چاہے نور اللہ نور کورس کریں، یاد رکھیے قرآن پڑھنے کی جو روح ہے نا، وہ تبدیلی ہے، تقویٰ ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے جس کے لیے نبی آئے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کوششیں کی، اور یہی سب کچھ آج مجھے اور آپ کو خود سے پوچھنا ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے مطمئن ہے جی رمضان میں دورہ قرآن پڑھ تو لیا، پتہ تو چل گیا قرآن میں کیا ہے، تو ٹھیک، انفارمیشنز تو آ گئی، ختم. تو پھر آپ کو تو مجھے سب کو پتہ ہے کہ آموں کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، پھر کیوں ہر سمر میں آموں کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے روٹی کا ذائقہ کیا، چاول کیسے ہوتے ہیں، گوشت کا کیا ٹیسٹ ہے، کیوں کھاتے ہیں بار بار؟ کمزوری دور کرنے کے لیے کھاتے ہیں نا. اسی طرح بھوک مٹانے کے لیے جیسے کھانا کھایا جاتا ہے، اس طرح قرآن کا یہ بار بار کا پڑھنا اور سفر ہمارے جسم کے اندر طاقت لے کے آتا ہے. تو میں اور قرآن کو جسٹ قرآن بائے قرآن نہیں، بلکہ قرآن برائے روح، قرآن برائے خوراک پڑھیں گے، اس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ سے دعوت شروع ہوتی ہے نبیوں کی، توحید، اور تکمیل فتقونی، تقوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قرآن کا مزاج کیا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کا ایک ہونا سمجھ آ جائے، اس کی قدرت، انہ لا الہ الا انا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو عملی روپ ان کی زندگی کا، فتقونی، وہ تقوا جو ان کے ہاتھ روک دے، ان کی زبان روک دے، ان کی نگاہیں جھک جائیں حرام سے، ان کے کانوں میں انگلیاں ڈل جائیں حرام سے. یہ دو کام آپ کر لیں، اگر ہو گئے تو مبارک ہے آپ کو، آدھے کورس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اصل روح آ گئی ہے. اللہ کی ذات نے یہ کام ہمیں دے دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن ہمیں دیا. اس لیے فرمایا کہ تم اس کے اندر اپنے آپ کو لو، اور اللہ کی ذات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے نا، تو یاد رکھیے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب اس سے ملے گا. اور اگر آپ نے صرف اس کو بحثوں کے لیے رکھا نا، تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد الجھتے ہی رہ جائیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ پھر کیا ہے؟ کہ انہ لا الہ الا انا، یہ آغاز دعوت ہے، اور فتقونی انتہائے دعوت ہے. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھ کے آگے چلتے ہیں کہ کیا واقعی دل بدل گیا، واقعی زندگی سے وہ شرک نکل گیا. دیکھیں یہ نہ نظر آنے والا شرک ہے، کل کے دور کے شرک تو بت ہے نا، آج کے دور کا شرک کیا ہے؟ اکانومی. اور آج کے دور کا شرک میٹیریلزم ہے، اور لگژریس لائف ہے، اور اسودگی ہے، جسم کے راحت کے نظام ہے. جب توحید اندر آتی ہے نا تو امن آ جاتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مکہ والے بتوں کو پوچھتے تھے؟ وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، بت ان کی اکانومی تھی. آپ کو پتا کہ مکہ والوں کا مزاج کیا تھا؟ ہر کچھ عرصے کے بعد بت کا ایک نیا ماڈل پیش کرتے تھے، سجاتے ہیں، سنوارتے، کچھ کرتے، پھر لوگ بازاروں میں جاتے، پھر وہ بت خریدتے، کہتے یہ اچھا آیا ہے، خرید لیتے ہیں. اب اس کو لے کے آتے ہیں، اب جو بھی 100-200 کا جو بھی اس دور کی کرنسی تھی لے کے آتے، گھر رکھتے. جو ہی وہ بت گھر میں رکھا، گھر میں خیر آ گئی، بیٹا ہو گیا، فصل اچھی آ گئی، جاب ہو گئی، کہتے تھے یہ بھاگوان ہے، اب وہ بھاگوان ہے نا, خود بھی لیتے تو پھر اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو کہتے تم بھی لینا, فلاں دکان سے لے کے آئی تھی, اس کے بعد دولت آ گئی, لکشمی آ گئی, یہ ہو گئی. کیا ہوا؟ اب وہ جو بت بیچ رہا اس کی دکان چلی نا, فائدہ کس کا ہوا؟ دکاندار کا. یہ ان کی انکم تھی, مال تھا. اچھا اب ایک صورت تو یہ ہو گئی, دوسری صورت کیا ہوتی تھی؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ وہ یہ تو بہت فائدے کا سودا ہوا کہ ورڈ بائی ماؤتھ بتوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی, اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. خیر اس کے بعد دوسرا کیا صورت ہوتی تھی کہ گھر میں بت لائے, کوئی بھی اپنے گھر میں بھگوان رکھا, اس کے آتی مصیبتیں شروع ہو گئیں. جب مصیبتیں شروع ہوئیں, تکلیفیں آئیں, تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے منوس ہے, اشوبھ ہے, کہتے تھے یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے. اب اس کو اتار کے پھینکتے بن میں, تو جب اس کو پھینکتے تو کیا کرتے؟ نیا بت خریدنے جاتے, تو فائدہ کس کا تھا؟ دکاندار کا فائدہ تھا. یہ تھا ان کا شرک. آج بھی یہی ہے, یہ مدر ڈے آ گیا, یہ فادر ڈے آ گیا, یہ کرسمس کے گفٹ خریدو, یہ ایسٹر کے خریدو, یہ گرمی کے خریدو, یہ سردی کے خریدو, یہ سیل کے خریدو. یعنی یاد رکھیے, شرک سب سے زیادہ اکنامیکلی لوگوں کو متاثر کرتا ہے, اکانومی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آج کے بت پتھر کے نہ بھی ہوں لیکن کاغذ کے نوٹ تو دکھتے ہیں. تو جب یہ بت ہوتے ہیں نا, تو پھر اللہ بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی ذات اس طرح کی ہے کہ جو حقیقت میں یہ کام لے کے انسان کو پیچھے کرتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شرک سے بے نیاز کر دے. آخری بات اس آیت کی, پھر آگے چلیں گے. اس پہ بات ہماری سورۃ الاعراف میں بہت ڈیٹیل سے ہوئی تھی کہ یہاں چونکہ بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے روح کو پیدا کرنے کی, بے روح من امرہ, اللہ نے وہی کے لیے چنا تھا, تو وہی بات ہو گئی عالم خلق اور عالم امر کی. اللہ کی ذات اس کائنات کے جو کام کرتے ہیں نا, یہ دو مختلف انداز سے کرتے ہیں. ان آیتوں میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اس کے امر کی کام ہو جاتا ہے. امر کن سے ہوتا ہے, لیکن جو خلق ہے نا اس میں تدریج ہے. نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیجئے.